پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد۔ واللعن الدائم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
خدایا، تیرے درگاہ سے دعا ہے، تیرے اسماء حسنا و عظام کا واسطہ، تیری رحمانیت اور رحمیت کا واسطہ، تیری قہاریت اور کرامت کا واسطہ خدایا، بحق حسین، بحق اہل بیت حسین، بحق شہداء کربلا، بحق محمد آل محمد، تمام حاضرین کی جو بھی حاجات شرعیہ ہو ان حاجات کو برآورده فرما خدایا، ہماری عزاداری کو قبول فرما، عزاداری میں حصہ لینے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداران حسینی کی تحفظ فرما خدایا، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہماری حاجات شرعیہ کو بحق محمد و آل محمد برآورده فرما خدایا، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہمیں امام کے ظہور کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شہداء اسرا کی نسبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا، دشمنان حق، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، دین کے لیے خدمت کرنے والے خصوصاً مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہو ان کی مدد فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو خدایا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے عزاداری حسین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
انعمت علیہم۔
آئیے کریمہ مودت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، فرمایا کہ مودت اہل بیت اجر رسالت ہے، مودت کی عظمت کا اندازہ ہوا، اور ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ کس طرح سے ہم اپنے دلوں میں محبت آل محمد کو پیدا کر سکتے ہیں، معرفت حاصل کرے، ان کی یاد زیادہ کرے، یہ مجالس ان کے ایک ہدف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یاد آل محمد ہو، اس کے نتیجے میں محبت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جتنا اس کے ساتھ آپ کا رابطہ زیادہ ہوگا اتنا اس کی محبت بڑھ جائے گی. اگر محبت تھی لیکن دور ہو گئے اتفاق سے، اور نہ فون کے ذریعے نہ خط کے ذریعے کسی ذریعے سے اس کی یاد آوری نہیں کی، تو کم محبت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. عزاداری کے تو صرف یہ ہدف نہیں ہے، واضح یہ ایک اہم ہدف محبت اہل بیت میں افزائش ہے. دوسرا ہدف عزاداری میں پاکیزہ ہستیوں کی سیرت بیان کرنا ہے، اور ناپاک اشخاص کی بھی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے تاکہ پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلے، ناپاک لوگوں سے دوری اختیار کرے. اور اسی طرح سے عزاداری کی اہمیت یہی ہے کہ محل نزول رحمت خدا ہے، انسان کے دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام اہل بیت سنانے اور سننے کی جگہ ہے، اور وہ دین جس کے لانے والے اہل بیت ہے، جس کے بچانے والے اہل بیت ہے، جو در حقیقت سیرت اہل بیت ہے، کل دین سیرت اہل بیت ہے، اس کی معرفت کا ذریعہ ہے. عزاداری یعنی اہداف کے راہ میں قربانی پیش کرنے کے درس ہے. عزاداری یعنی عاشور کے دن کو تاروز قیامت متصل کرنا، اور آواز حسینی کو مسلسل سننا، اور یزیدان زمانے سے دوری اختیار کرنا. عزاداری کی بہت ساری عظمتیں ہیں اور بہت سارے آثار اور نتائج ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ دوستوں کے لباس میں آ کر، دوستوں کے بھیس میں آ کر عزاداری کو اس کے ثمرات سے محروم کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ دشمنوں کی شکل میں آ کر عزاداری سے مختلف حربوں کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے جو ندائے حسینی سنی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، تاروز قیامت ہدف حسینی برقرار ہے، مقصد حسینی برقرار ہے، وارث حسین کے ظہور تک عزاداری حافظ اسلام ہے. عزاداری وہ علم ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے علم کے نیچے بلاتے ہیں. تو یہ عظیم نعمت ہے، اس کی جتنا ممکن ہو قدردانی، خود عزاداری کو بچانا، پھر عزاداری کو بہادر بنانا، پھر عزاداری کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کرنا، عشق اہل بیت حاصل کرنا، عشق خدا حاصل کرنا. تو اس آیے مبارکے میں یہی عرض ہوا کہ مودت ذوی القربا، مودت ذوی القربا اجر رسالت، اور اس کی اہمیت بھی واضح کی میں اپنے حد تک آپ کی خدمت میں، کہ مودت کے بغیر امامت تک انسان نہیں پہنچ سکتا. یعنی جس کے دل میں مودت اہل بیت نہ ہو، امامت اہل بیت کو قبول نہیں کرے گا. امامت کو قبول بھی کر لے، امامت سے کوئی پیغام نہیں لے گا، اور امامت کے بغیر اسلام کو نہیں بچا سکتے. امامت حافظ اسلام ہے. لیکن ایک سوال یہ پیش آتا ہے، مودت اہل بیت آسان چیز ہے، مشکل چیز نہیں. دیکھو پاکیزہ ہستی کی زندگی سن کر، صفات سن کر، خود بخود دل میں محبت آ ہی جاتی ہے، تو بہت بڑا کام نہیں ہے. لیکن اس کی کتنی فضیلت ہے. شیعہ سنی دونوں کے مشترکہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فرماتا الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا مات تائبا مات مستکمل الایمان. یہ جو الا ومن مات تکرار ہو رہا ہے ہر جملے کے ساتھ، ہر جملہ کے ساتھ تکرار ہو رہا ہے، ابھی میں تکرار نہیں کر رہا ہوں. یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا زار قبرہ الملائکہ. جو آل محمد کی محبت کے ساتھ مرتا ہے، شہید ہو کر مرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنے حد تک شہادت کے لیے تیار ہے، محبت آل محمد کو نہیں چھوڑے گا، شہادت کو آغوش سے لگائے گا. یہ اس زمانے میں خصوصاً شایان اہل بیت کی یہ صفت ہے کہ محبت اہل بیت کے راہ میں شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تمام تر خطرات کے باوجود نہ زیارت کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ عزاداری کو ترک کرتے ہیں، نہ دوسرے جو ہمارے مذہبی رسومات ہیں اہل بیت کی نسبت میں کسی کو ہم نہیں ترک کرتے ہیں. تو شہادت کے لیے تیار ہے. اور کامل ایمان جب ایک آدمی جب جان دینے کے لیے تیار ہے، جان سے بڑھ کر کیا ہے انسان کے پاس؟ جان دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اہل عیال سے دور ہونے کے لیے تیار ہوں، بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہوں، اب تک جو کچھ کمایا دنیوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. شہادت کا مطلب یعنی خدا کو سب پر ترجیح دینا. ایسا آدمی کے ایمان کامل ہوتا. ممکن ہے ہماری غفلتوں کی وجہ سے یا غلط پیغام دینے والوں کی وجہ سے غلطی پر بعض اوقات ہو، ورنہ ایک آدمی جب جان راہ اہل بیت، اہل بیت کی عظمت کے راز کیا ہے؟ خدائی ہونا ہے نا. آپ قرآن و سنت کے ذریعے فضائل اہل بیت ثابت کرتے ہیں. جب راہ اہل بیت میں جان دیں گے تو راہ خدا میں جان دے رہے ہیں. تو یہ آدمی کامل ایمان ہے. اگر کبھی گناہ سرزد ہوا ہے تو مغفور ہے، مرحوم ہے، رحمت خدا شامل حال ہوتا ہے. اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے، اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے. یہ جو سلفی گروہ ہے کہتے زیارت، ابن تیمیہ کہتا تھا زیارت کے لیے جانا شرک ہے، بدعت ہے. بعد میں عبدالوہاب تھوڑ سے قدم پیچھے ہٹا، کہا زیارت کے لیے سفر کرنا شرک ہے. اور اسی بہانہ تو یہ محبت آل محمد کی یہ قیمت، یہ عظمت. اور دشمنی کے حوالے سے فرمایا من مات علی بغض آل محمد، آل محمد کے بغض کے ساتھ مر جائے لم یشم راحت الجنہ، جنت کی خوشبو جو 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے اس خوشبو سے محروم ہے. کتب بین عینیہ انہ آئس من رحمت اللہ، پیشانی پر لکھا ہوگا کہ رحمت خدا سے مایوس ہے، رحمت خدا کی کوئی امید نہیں ہے. اتنی عظیم قیمت، اس کی وجہ کیا ہے؟ کام آسان ہے، اس کی اتنی فضیلت، اتنی قیمت، اتنا ثواب. آپ جانتے ہیں کام جتنے اہم ہو اتنا اس کا معاوضہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جو محبت آل محمد کرتے آسان ہے، ان کی فضیلت سنیں خود بخود دل میں محبت آ جاتی ہے. تو اتنی فضیلت، اتنا ثواب. ظاہر ہے محبت آسان ہے، محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان نہیں. من احبنا فلیستعد للمحن، جو ہم آل محمد سے محبت کرتا ہے اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار کر دے، سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار کرے. تو محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا، معصوم نے فرمایا ہمارے چاہنے والے دولت پر فقر کو، غربت کو ترجیح دیتا ہے، صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہے، اور حیات پر موت کو ترجیح دیتا ہے. صحابی وہاں پر امام کے محضر میں تھا، عرض کے مولا ہمارے اندر تو یہ صفت نہیں ہے. فرمایا یہ بتاؤ اگر ہمارے دشمنوں کے پاس دولت مل جائے اور ہمارے پاس سے کوئی دولت نہ ملے تم کس کو انتخاب کرو گے؟ کہا مولا یقیناً آپ کے محضر چھوڑ کر دشمن کی طرف نہیں جاؤں گا. فرمایا یہی تو بات کر رہا ہوں کہ دشمن کی دولت پر ہمارے پاس آ کر غربت کو تم ترجیح دیتے ہو. اگر دشمن کے پاس رہنے سے صحت امریکہ کے بہترین ہسپتالوں میں آپ کے معالجہ ہو جائے لیکن ہمارے ساتھ رہنے سے بیماری ہو, زخم کھانے کے خوف ہو, کس کو ترجیح دو گے؟ عرض کے مولا یقیناً آپ کے دامن کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ الفاظ تو میرے ہیں, آپ سمجھتے ہیں امریکہ کی بات اس زمانے میں نہیں تھی. اس کلام کا مضمون ہے کلام مولا کہ دشمن کے پاس صحت ہے, سلامتی ہے, ہمارے پاس بیماری ہے, زخم ہے. فرمایا مولا آپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. پھر امام نے فرمایا اگر ہمارے دشمن کے پاس حیات ہے, آل محمد کے ماننے والوں کے کتنے قتل عام ہو رہا ہے عراق میں لاکھوں کے تعداد میں, پاکستان میں, ایران میں, لبنان میں, اس وقت اس 20-30 سال میں سب پوری دنیا کے قوموں کے درمیان سب سے زیادہ آل محمد کا قتل عام کیا گیا, اور ساتھ عالم استکبار اور منافقین کے اتحاد سے شیعوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. عجیب حالت ہے. قتل عام بھی شیعوں کا ہوتا ہے, دہشت گرد بھی شیعہ ہے, جبکہ مثال نہیں ملتے کہاں پر دہشت گردی کی ہے, لیکن دنیا والے میڈیا کے غلام ہیں, اہل تحقیق نہیں ہیں. لیکن آل محمد کے چاہنے والے نہ صرف پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دیکھیے میں نے اس دن عرض کیا 40 کے لیے پیدل جانا ایک مستحب عمل ہے 40 حسینی کے لیے, اور پیدل جانے والے تمام قوافل کے تحفظ بہت ناممکن حال چیز ہے. یعنی کئی دن لوگ پیدل جاتے ہیں, ان سب کا تحفظ کرنا انتظامیہ کے بس کے بعد نہیں, اس کے باوجود جاتے ہیں آل محمد کے راہ میں. تو عرض کر رہا تھا کہ محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا, کہ ایک آدمی کو دیکھ کر آل محمد یاد آ جائے, اس کے علم کو دیکھ کر علم آل محمد, اس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان آل محمد, اس کے اخلاق کو دیکھ کر اخلاق آل محمد, اس کی شرافت, کرامت, عزت و نفس, بزرگواری, حق خواہی, باطل کے ساتھ مقابلہ, تمام صفات حسنہ اسلامی قرآنی کو دیکھ کر آل محمد کی سیرت زندہ ہو جائے. اسی لیے اگرچہ محبت آسانی سے دل میں آ جاتی ہے لیکن اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے, اسی لیے محبت اہل بیت جو کچھ لوگوں نے کہا پیغمبر کس طرح سے معاوضہ مانگتے ہیں, جواب یہ کہ یہ معاوضہ ظاہر میں معاوضہ ہے, حقیقت میں تمہارے ہی مفاد میں ہے. جس طرح سے عبادت ظاہر میں خدا چاہتا ہے حقیقت میں بندوں ہی کے مفاد میں ہے. اب اس کو معاوضہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ محبت کرنے والے مشکلات برداشت کریں گے, سختیاں اس وجہ سے برداشت کریں گے, اسی لیے اس کو معاوضہ کہا ہے اگرچہ حقیقت میں بندوں ہی کے مفاد میں ہے. محبت اہل بیت کی وجہ سے انسان انسان بن جاتا ہے. تو یہ فضائل محبت آل محمد, اس کے اثرات آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. دیکھیں اثرات محبت آل محمد, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رزق اللہ حب الائمة من اہل بیت, خدا نے جسے محبت اہل بیت کے رزق سے نوازا. رزق معنوی ہے, ہم لوگ عام طور پر رزق کے لفظ سنتے ہی کھانا پینا ذہن میں آتا ہے, اہم رزق معنوی رزق ہے. قرآن میں آیت ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا کھانا کیا ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, اپنے کھانے کی طرف دیکھے, حلال ہے, حرام ہے, پاک ہے, نجس ہے, مفید ہے, نقصان دہ ہے, اسراف ہے, اسراف نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں اس کا عمیق تر معنی یہ ہے معنوی طعام کی طرف دیکھے, اپنے علم، اپنی معرفت، اپنا عقائد کہاں سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ آل محمد سے لیتے ہیں یا گمراہوں سے لیتے ہیں؟ فلینظر الانسان الى طعام، اپنے طعام روحی، روحانی طعام، معنوی طعام کہاں سے لیتے ہیں، اس پر توجہ ہونا چاہیے. ہم کس سے تربیت حاصل کرتے ہیں، کس سے فکر لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فقط اصاب خیر الدنیا فلا یشکن ان احد انه فی الجنہ، وہ دنیا کے تمام خوبیوں کو حاصل کر چکا ہے، شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی جنتی ہے. فان فی حب اہل بیت 20 فصلا، اہل بیت کی محبت میں 20 صفت ہے. 10 فی الدنیا و 10 فی الاخرہ، 10 دنیا میں 10 آخرت میں. اب دنیا کی صفات بیان فرماتے، فزہد سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت آل محمد ہے وہ دنیا میں زاہد ہوگا. لیکن یہ ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، 33 نمبر، 100 نمبر. میرے خیال میں یہ حدیث 100 نمبر والوں کی بات کر رہے ہیں، ورنہ زہد اسلام میں واجب نہیں ہے. ممکن خاص مقامات پر ہو، امام پر واجب، لیکن عام حالات میں واجب نہیں ہے. لیکن زہد کا معنی دنیا کا عاشق نہ ہونا. یہ مال آپ کے پاس ہونا نہ ہونا اس کا زہد سے کوئی تعلق نہیں. علی کی آمدن 1,20,000 آمدن تھی اس وقت، بہت شہزادی لوگوں کے اتنے آمدن ہوتے. مال کا آنا اور جانا زہد سے تعلق نہیں. آپ کے دل پر کس کی حکومت ہے، خدا کی حکومت ہے یا مال کے دل میں دنیا ہے یا خدا؟ القلب المؤمن عرش الرحمن، مؤمن کے دل خدا کا عرش ہے. قلب المؤمن بین اصبع الرحمن، مؤمن کے دل خدا کے دو انگلی کے درمیان ہے. دو انگلی کا مطلب کیا ہے ہمارے عرف میں؟ یعنی آسانی سے، یعنی اختیار میں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں آسان طریقے سے میرے اختیار میں، کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں، میرے انگلیوں میں. در حقیقت مؤمن اس حد تک خدا کے تابع ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے اس حد تک تابع ہے کہ خدا کے انگلیوں کے مطابق حرکت کرتا ہے. تو یہ زہد ہے، مال ہونا نہ ہونا، خرچ کرنا نہ کرنا، یہ معیار نہیں ہے. حضرت سلیمان، انبیاء میں حضرت داؤد، ائمہ میں امام حسن مشتبہ، باقی بہت سے ائمہ کی مادی زندگی بہت اچھی زندگی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الہی اہداف کے مطابق چلتے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ فزہد والحرص علی العلم علی العمل العلم، دو نسخہ آیا ہے. حرص رکھتا ہے، حریص ہے، لالچ رکھتا ہے علم کی نسبت میں، عمل کی نسبت میں. علم حاصل کرنے کے بڑا شوق ہے، عمل حاصل کرنے کے، عمل کرنے کے بڑا شوق ہے. والورع فی الدین، تقویٰ ہے، ورع ہے، پرہیزگار ہے دین کے حوالے سے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. والرغبہ فی العبادہ، عبادت کا شوق ہے. بعض اوقات ہم بہت پریشان ہوتے ہیں عبادت میں، ہمارا ذہن جمع نہیں رہتا ہے، دنیا بھر کے خیالات آتا ہے، تو وہی شوق کمی کی وجہ سے ہے. اگر شوق ہو، جس چیز میں شوق ہو اسی میں آپ ماؤ ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، سب سے غافل ہو جاتے ہیں جب شوق ہو. والتوبہ قبل الموت، پھر موت سے پہلے توبہ کرتا ہے، توبہ ضروری ہے گناہوں سے. جب محب آل محمد ہو تو موت کے احساس رہتا ہے تو توبہ کرتا ہے، گناہگار ہو تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہگار نہ ہو تو مکروحات سے توبہ کرتا ہے، مکروحات سے بھی محفوظ ہو تو ترک اولاد سے توبہ کرتا ہے. توبہ کے درجات ہے. والنشاط فی قیام اللیل، نماز شب میں بالکل نشاط کے ساتھ، تازگی کے ساتھ نماز شب کو انجام دیتا ہے. والیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں سے مایوس ہے، یعنی کیا؟ لوگوں کو خدا نہ سمجھو. لوگ وسیلے ہیں لیکن وسیلوں کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے. وسیلوں سے استفادہ کرو لیکن اصل اعتماد خدا پر کرو. والحفظ بامر اللہ ونہیہ، امر و نہی خدا کا خیال رکھنا، اوامر الہی کا خیال رکھنا، نواہی الہی کا خیال رکھنا، خدا نے جو واجب کیا اس کو انجام دینا، خدا نے جو حرام کیا اس سے بچنا رکنا. عز و جل، والتاسع بغض الدنیا، دنیا کی دشمنی اس کے دل میں ہو. دنیا اردو والی دنیا نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں انما سمیت الدنیا دنیا لانها دنیہ، دنیا اس لیے دنیا کہلائی کہ پست ہے، ہر چیز آپ کو خدا کی طرف جانے سے، فضائل کی طرف جانے سے، عظمتوں کی طرف جانے سے، اقدار کی طرف جانے سے، انسانیت کی طرف جانے سے، کمال انسانیت کی طرف جانے سے، خوشنودی خدا، خوشنودی پیغمبر، خوشنودی اہل بیت کی طرف جانے سے روکتی ہے وہ دنیا ہے. چاہے نماز ہو، اگر ریا کی نماز پڑھیں گے یہ نماز دنیا ہے، چاہے علم دین ہو کچھ اور مقاصد کے لیے کریں گے تو دنیا ہے، چاہے ممبر پر آ رہا ہو اس کا مقصد خدا نہ ہو کچھ اور چیزیں ہوں یہ دنیا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو انسانیت کے منزل سے خدا کے بندگی کے راستے سے روکتی ہے وہ دنیا ہے. ایسی چیزیں نفرت کرنا چاہیے. ظاہر آدمی کو، آدمی کا محبوب خدا ہے، منزل خدا ہے، ہدف خدا ہے، اب اس سے روکنے والی چیز سے دیکھو آپ چلتے شہر میں جب وہ سگنل تک پہنچتے ہیں وہ لال بجلی دیکھ کر کتنا غصہ آتا ہے، روکتا ہے نہ آگے جانے سے. والعاشرہ السخاء، دسواں یہ ہے سخاوت ہے محب آل محمد کے پاس. سخاوت، سخاوت ہو تو حقوق دینی دینا آسان ہے، سخاوت ہو تو پھر لالچ نہیں ہوگی. جھگڑوں کے اہم وجہ حرص، لالچ، تمع ہے نا، یہ حرص، لالچ، تمع، یہ بیماریاں نہیں ہوں گی. حب دنیا کے ایک مظہر ہے. اما پھر آخر آخرت میں جو آثار ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے جو آثار ہے، فلا ینشر له دیوان، اس کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا. میں نے عرض کی یہ 100 نمبر والوں کے لیے، ہم انشاءاللہ 33 نمبر والے ہو تب بھی سعادت مند ہے، شک نہیں ہے، لیکن قدم بقدم آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ولا ینصب له میزان، ترازو، عمل توڑنے کا ترازو نصب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. ویعطى کتابه بیمینه، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو قرآن میں فرماتا ہے جنتی کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. ویکتب له براء من النار، اس کو لکھ کے دیا جائے گا کہ یہ جہنم سے بری ہے. ویبیض وجهه، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. ویکسى من حلل الجنہ، جنت کے لباس پہنایا جاتا ہے. ویشفع فی مئت من اہل بیتہ، نسل خود جنت جائے گا، اپنے خاندان میں سے 100 کی شفاعت کر سکتا ہے. وینظر اللہ عز و جل بالرحمہ، خدا اس کی طرف رحمت و محبت سے نظر فرمائے گا. ویتوج من تیجان الجنہ، جنت کے تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا. تاج یعنی بادشاہی کی علامت، وہاں پر بادشاہوں کی طرح، ملوک کی طرح داخل ہو جائے گا. والعاشر يدخل الجنة بغير حساب، بغیر حساب جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں کہتے ہیں سب سے حساب لیا جائے گا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اور بعض جگہوں پر ہے بغیر حساب، دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کا حساب اتنا صاف ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اصل حساب ہی نہیں ہے. تو خدا کے حساب کتاب میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اتنے پاک ہیں کہ سب سمجھتے ہیں کہ حساب کے بغیر یہ جنت جا رہا ہے. فطوب علی محب اہل بیت، حضور فرماتے ہیں خوش قسمت ہے میرے اہل بیت کے چاہنے والے. اہل بیت کے چاہنے والے ایسے صفات کے مالک ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے دوسرے لوگ ایک مشکلات سے چھٹ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اب نے عرض کیا اگر محبت نہ ہو تو کچھ یہ قبول نہیں ہوگی. محبت کے علاوہ امامت کی بھی ضرورت ہے. فرض کیجئے ایک شیعہ پوری زندگی وضو کرے اور پاؤں کو مسح نہ کرے، دھوئے، تو پوری زندگی کی نماز ضائع ہو جائے گی. یعنی صحیح طریقے سے بجا لانے سے اس کا اثر ہوگا. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یعنی اپنا دین اہل بیت سے لینا ہے ورنہ پوری زندگی کی نماز ضائع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ پورا اعمال صحیح بھی انجام دے دے، محبت آل محمد نہ ہو خدا قبول نہیں فرماتا ہے. اب اہل بیت کے ماننے والوں کے حوالے سے میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. من اتقى منکم و اصلح، سلمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے خاندان میں شامل ہوا. سلمان منا اہل البیت، فرماتا آپ سارے شیعہ اہل بیت بن سکتے ہیں، اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک شرط کیا ہے؟ وہی سلمان والی شرط، من اتقى منكم واصلح فهو منا اہل البیت. تم میں سے اگر کوئی متقی بن جائے اور صالح بن جائے تو وہ اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت میں سے. سلمان کی خصوصیت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، معنوی طور پر خاندان اہل بیت میں شامل ہے. من احبنا فهو منا اہل بیت، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت میں سے ہے. اور اوپر اتقا کا، یہاں احبنا کا، لگتا ہے محبت اور تقوی میں جدائی نہیں ہے. اور ایک حدیث کے مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام ششم فرماتے، احب ریحکم وارواحکم، میں شیعوں کی خوشبو سے مجھے محبت ہے. ریح کا معنی خوشبو نہیں ہے اردو میں، یا خوشبو کہتے ہیں، اگر بو کہا تو بدبو سمجھ میں آتا ہے، جبکہ عربی میں ریح مطلقا، فارسی میں بو کا معنی نہ مثبت ہے نہ منفی ہے، عربی میں ریح کا معنی نہ مثبت ہے نہ منفی. جو بو آتی ہے ایک آدمی سے، چاہے خوشبو ہو چاہے بدبو ہو چاہے آم ہو، اس کو ریح کہتے ہیں. میں تمہاری جو وضاحت کے بعد بہرحال میں ترجمہ اس طرح سے کرتا ہوں، آپ کی خوشبو سے مجھے محبت. ممکن ہے کچھ اور بھی ہو، آپ کے جس انسان کے جسم کی بو اتنی اچھی نہیں ہوتی، خوشن پسینہ نکل آتا ہے، خوشن. امام کے زمانے میں مدینہ کے حالت گرم علاقہ، اور لوگ کھیتی باڑی کرنے والے کام کرنے والے ہوتے تھے، پسینے کی وجہ سے شاید اتنی خوشبو بھی نہ ہو. امام یہ فرمانا چاہتا، تمہارے جسم کے جو پسینہ وغیرہ کی وجہ سے جو بو آتی ہے لوگ بدبو سمجھتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. وارواحکم، تمہارے روح سے بھی مجھے محبت. السابقون الی الجنہ، جنت کی طرف. میں نے عرض کی، حدیث کا خلاصہ کیا ہے میں نے، السابقون الی الجنہ، سب سے پہلے جنت کی طرف جانے والے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں، انبیاء الہی سے پہلے محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والے جنت میں چلے جاتے ہیں. شرف الدین الشیعہ، امام فرماتا ہے ہر چیز کے لیے شرافت ہے، دین کی شرافت شیعہ ہے. عماد الدین، ہر چیز کے لیے کوئی ستون ہے اور دین کے ستون شیعہ ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں عالم کفر کے مقابل میں کون ہے؟ توحید کے جو ٹھیکیدار ہے وہ کفر کے سپاہی ہے، کھل کر کفر کے سپاہی ہے. کفر و شرک کی حمایت میں اہل توحید کے ساتھ برسر پیکار ہے. تمام مسلمان پارٹیوں کے درمیان حزب اللہ و شیعہ پارٹی ہے جو کفر کے مقابل میں ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے درمیان ایران ہے جو کفر کے مقابل میں ہے. سوریہ بیچارہ کچھ اپنے حوالے سے، وہ سیکولر ملک ہے، اس حوالے سے قابل تعریف نہیں ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں ہونے کے حوالے سے قابل تعریف. وہ بھی ایک نیمہ شیعہ ہے، علوی ہے، یعنی شیعہ فرقوں میں سے. عماد الدین الشیعہ، سید المجالس، مجالس شیعتنا، تمام مجلسوں کے، تمام نشستوں کے، کچھ نشست ان کے درمیان سردار ہے، سب سے بہتر ہے، وہ شیعوں کے مجالس ہے. شیعوں کے مجالس سید مجالس ہے. شیعوں کے مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ خود معصوم نے فرمایا، احیو امرنا، ہماری بات کو زندہ کرو، ہمارے پیغام کو زندہ کرو، ہماری یاد کو زندہ کرو، ہماری سیرت کو زندہ کرو، ہمارے دین کو زندہ کرو. یعنی مجالس شیعہ، مجالس اہل بیت، مجالس اہل بیت میں توحید سے لے کر کل دین کا احیاء ہے. جواد الصراط حب علی ابن ابی طالب، پل سے گزرنے کی اجازت. عربی میں پاسپورٹ کو جواز سفر کہتے ہیں، تو جواز الصراط پل صراط سے گزرنے کے جو پاسپورٹ ہے، اجازت نامہ ہے، وہ محبت علی ابن ابی طالب. حبیب آل محمد و امکان مرحقا، آل محمد کے حبیب سے، آل محمد کے چاہنے والے سے محبت کرو گناہگر کیوں نہ ہو. آل محمد کے چاہنے والے گناہگار ہو، ٹھیک ہے، گناہ کو چٹو کو، نہیں از منکر کرو، امر معروف کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، لیکن آل محمد کے محب ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرو. آپ زیارتوں میں کیا فرماتے ہیں؟ موالی لاولیائکم معادن لاعدائکم. مولا آپ کے چاہنے والوں کے میں بھی چاہنے والا ہوں، آپ کے دشمنوں کا میں بھی دشمن ہوں. محب لمن احبکم، آپ کے محبت کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں. مبغض لاعدائکم، آپ کے دشمنوں کے بغض میرے دل میں ہے. وَأَبْغِضْ بَغِيضَ آلِ مُحَمَّدْ وَإِنْ كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا، آل محمد کے دشمن کے ساتھ بغض رکھو اگرچہ اہل روزہ اور اہل نماز کیوں نہ ہو. کیوں؟ بغض آل محمد رکھنے والا ناصبی کافر ہے، اس کی نماز اور روزے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کن محباً لآل محمد وإن كنت فاسقاً، آل محمد سے محبت کرو، یہ نہ کہو میں فاسق ہوں میرے کیا حیثیت ہے. محبت خود ایک نور ہے، آپ کو کھینچ کر آل محمد تک لے جائے.
محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا، محب آل محمد کے ساتھ محب کرو، تم آل محمد کے ساتھ محبت کرو اگرچہ تم فاسق کیوں نہ ہو. جن مسائل میں فسق، یعنی فسق گناہ کرنا، گناہ کرتے ہو تو توبہ کرو، لیکن محبت تو نہ چھوڑو، تم اہلیت رکھتے ہو محبت کا. وہ محب لمحبین، بلکہ ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو. وہ ان کانوا فاسقین، محبان آل محمد فاسق کیوں نہ ہو ان سے محبت کرو. ان کی ذات سے محبت کرنا ہے، گناہوں سے محبت نہیں کرنا ہے. احبب الاخوان علی قدر تقوا. اس کے بعد امام ایک وضاحت اس حدیث میں فرماتے ہیں، مولا امیر المومن کی حدیث فرماتے ہیں، احبب الاخوان علی قدر تقوا، ان کے تقوا کے مطابق محبت. آل محمد کے چاہنے والوں سے محبت کرنا ہے، لیکن انہیں کے درمیان درجہ قائل ہو جاؤ، جتنی تقوا زیادہ ہے اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے محبت گناہ کے حوصلہ افزائی ہو. محبت گناہ کے حوصلہ افزائی ہو تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. تقوا کے مطابق محبت کرو تو اس معاشرے میں تقوا کے حوصلہ افزائی ہوگی. کسی معاشرے میں علم کے حوصلہ افزائی ہو تو علماء، دانشمند، سائنسدانوں کے تعداد میں اضافہ ہوگا. کسی معاشرے میں شہادتوں کی حوصلہ افزائی ہو، لوگ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آپ معاشرے اسلامی میں تقوی کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، لوگوں سے محبت کرو، اپنے بھائی برادران ایمانی کے ساتھ محبت کرو ان کے تقوی کے مطابق. من احب عاصیا فهو عاص، اگر کسی نے کسی گناہگار کے ساتھ محبت کی خود بھی گناہگار ہے. بس کیا کرنا چاہیے؟ عالم محمد کے چاہنے والوں سے محبت کرو. اوپر کی حدیث اور یہ حدیث دونوں کے سامنے رکھے، محبت کرنا ہے لیکن اس کو گناہ سے روکنا بھی ہے. ومن احب مطيعا فهو مطيع، اگر کوئی خدا کے اطاعت کرنے والے سے محبت کرتا ہے در حقیقت خود بھی مطیع الہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی حب اہل بیت والقرآن، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت اہل بیت کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے، کہ غمبل ان دونوں کو آپ کے درمیان چھوڑا ہے. فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت سات مقامات پر آخرت کی، دنیا کے علاوہ آخرت میں سات مقامات پر کے لیے کارآمد ہوگا. دنیا سے جاتے ہوئے احتضار کے وقت آپ کے سرانے پر آل محمد آئیں گے، قبر میں آل محمد آئیں گے، سب سے پہلا محشر کے دن آل محمد آئیں گے، کتاب نامۂ اعمال کے وقت آل محمد آئیں گے، حساب کے وقت آل محمد آئیں گے، میزان ترازو تولتے وقت آل محمد ہوں گے، صراط سے گزرتے وقت آل محمد ہوں گے. ان تمام مقامات پر اگر دل میں آل محمد کی محبت ہو، آل محمد مدد فرمائے گا. اثبتکم قدما، فرماتے سب سے زیادہ ثابت قدم، اکثرکم نورا، سب سے زیادہ نورانی، اور جس کو سب سے زیادہ شفاعت ملے گی وہ ہے جو لمن احب اہل بیت، وہ لوگ ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ شیعتی اور وہ میرے شیعہ ہیں. لیکن حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ حدیث جس کے ٹکڑے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انبیاء الہی سے پہلے محمد و آل محمد، شیعیان محمد و آل محمد جنت جائیں گے، اس میں فرماتے ہیں کہ اب گناہگاروں کا کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں گناہگاروں کو دنیا میں جو ایذائیں پہنچتی ہے، تکالیف پہنچتی ہے، اب دیکھیں پیغمبر کے بعد مسلسل اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کو تکالیف دی گئی، ان تکالیف کی وجہ سے ان کا گناہ پاک ہو جائے گا. پھر اگر کچھ باقی رہا تو عالم برزخ میں، پھر اگر باقی رہا تو قیامت کے دن، شفاعت کا مقام قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن شفاعت اہل بیت نصیب ہوگی. لیکن کچھ ایسے شقی ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے، جن تک 300,000 سال گزرنے کے بعد شفاعت اہل بیت پہنچ سکتی ہے. یہ لیکن یہ بہت شقی قسم کے لوگ ہیں. اب شاہ ایران کی اتنی جلدی تو شفاعت نہیں ہوگی اگر شیعہ ہو. البتہ ان لوگوں کے جو مغرب کے لوگ ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، سیاسی کلمہ ہوتا ہے، سیاسی ایمان ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک خطرہ ہے، اس خطرہ کو مد نظر رکھنا ہے. قرآن و سنت دونوں کے ذریعے ثابت ہے، قرآن و سنت دونوں کے ذریعے ثابت ہے. جناب شہزادی نے شام میں یزید نے جب کفر کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کیا، فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے، گناہ کبیرہ بجا لانے والے آخر میں کافر ہو کر دنیا سے جائیں گے. یہ خطرہ ہے. قرآن کی متعدد آیات اور متعدد احادیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ان گناہ اس حد تک نہ کرے کہ مرنے سے پہلے کافر ہو کر دنیا سے جائے. کافر ہو کر دنیا سے جائے تو شفاعت ہوگی، شیعوں کی شفاعت ہوگی، حقیقی مسلمانوں کی شفاعت ہوگی. اگر کافر ہو کر دنیا سے گیا تو یہ خطرہ ہے. کسی کو نا امید ہونے کا حق نہیں ہے، جتنا بڑے مجرم کیوں نہ ہو، اور کسی کو زیادہ مطمئن ہونے کا حق نہیں. کیا معلوم بڑے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو ہمیشہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام احادیث اتنی کثرت میں ہے کہ سکون کا باعث بنتا ہے. لیکن احتیاط مد نظر نہ کہیں ایسے گناہ سرزد نہ ہو کہ ہمیں دائرۂ اسلام سے خارج کر دے. گناہگار مرتے وقت جب قبض روح کرنے والا فرشتہ آتا، حدیث میں ہے، پوچھتا ہے کہاں سے کیوں آئے ہو، کہتا ہے قبض روح کے لیے. کس نے بھیجا؟ خدا نے. تو چونکہ گناہگار ہے، عشق دنیا دل میں ہے، تو خدا کا دشمن ہو کر چلا جاتا ہے. خدا کا دشمن ہونا یعنی کافر ہونا. یہ ایام کا ایک اہم ہدف یہی ہے. دین کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں آل اللہ نے، عظیم ترین ہستیوں نے. خدا کے بعد اشرف ہے، خدا کے اشرف مخلوقات میں، موجودات میں خدا کے بعد اشرف ہے، موجودات میں یہ عظیم قربانیاں دی ہے یاد آوری کرنے کے لیے کہ ہم بندہ ہے. مولا فرماتے رحم اللہ امرأً علم من این وفی این وإلی این، خدا کے رحمت ہو اس انسان پر جس کو علم ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر رہ رہا ہے اور کہاں پر جانا ہے، کہاں سے آیا ہے. انا للہ، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم ہمارا آبا و اجداد خالق خدا ہے. کہاں پر رہ رہا ہے دنیا؟ یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے سعادت ابدی بھی حاصل کر سکتے ہیں، شقاوت ابدی بھی حاصل کر سکتے ہیں. کہاں پر جانا ہے؟ اس جگہ پر جانا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال کا فائدہ ہے نہ اولاد کا فائدہ ہے، پاک دل کے ساتھ آنے والا نجات حاصل کرے گا. پاک دل پاک عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، پاک عمل پاک دل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. دل اور عمل میں ارتباط. ایام شہادت اہل بیت پیغمبر ہے، میرے دل چاہتا ہے صفیر حسین مسلم ناقیب کا تذکرہ کرو. عظیم ہستی ہے حضرت مسلم. ایک دن مولا امیر المومنین نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ عقل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عقل سے محبت کرتا ہوں دو حوالوں سے، ایک ابو طالب کی وجہ سے، دوسرا خود عقیل کی وجہ سے. اور اس کا فرزند اپنی جان میرے نواسے کے راہ میں قربان کرے گا. پھر ہم کو بڑی تعریف فرماتا ہے حسین کے خط جو اہل کوفہ کو لکھا، اس خط میں معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں میں آپ کی طرف اپنا بھائی ابن عم، میرے خاندان میں میرا قابل اعتماد ہستی مسلم ابن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں. امام معصوم کے الفاظ حضرت مسلم کے بارے میں، اگر حضرت مسلم نے خط لکھا کہ جس طرح سے تمہارے خطوط بتاتے ہیں اسی طرح سے واقعہ تم اسی طرح سے ہو اور میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، کیونکہ خطوط میں کچھ شبہ بھی ہوتا ہے، شاید ابن زیاد کی سازش ہو، شاید یزید کی سازش ہو. ائمہ اطہار معاشرے میں جب کام کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں تو وہی ظواہر کے مطابق عام معاشرے میں جو طریقۂ کار، انہیں طریقۂ کار سب کو اپناتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن جائے. تو اسی لیے علماء فرماتے حضرت مسلم نے جو وہاں جنگ نہیں لڑی، ابن زیاد کو قتل نہیں کیا، جنگ بھی آخر میں دفاعی جنگ کی اجازت ہے اسلام میں، اس کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے ابن زیاد کو قتل کرنے کا ایک موقع ہاتھ میں آیا تھا، قتل نہیں کیا. ایک اہم وجہ یہی تھا کہ امام نے حضرت مسلم کو صرف ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ اہل کوفہ کے بارے میں امام کو خبر دے، جس طرح سے خطوط میں لکھا ہے اسی طرح سے ہے یا نہیں. جنگ کی قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. امام کے خط یہی خط ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فلا امر مل امام، اسی خط میں ہے، مل امام الا العامل بالکتاب، میری جان کی قسم حاتم حکمران نہیں ہو سکتا مگر وہ آدمی حکمران بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، والدائم بدین الحق دین حق کو ماننے والا ہو، والقائم بالقسط اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، والحابس نفسه على مرضات اللہ خدا کی خوشنودی کے مطابق زندگی کرنے والا ہو، دین بر حق کتاب خدا پر عمل لوگوں کے درمیان عدل و انصاف پھیلانے والا اور خوشنودی خدا کے ساتھ اپنے کو مقید کرنے والا، یہ شخص مسلمانوں کا حاکم امیر امام بن سکتا ہے. اس خط کے ساتھ روانہ کیا، کوفہ پہنچے 15 شوال کو. کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، 18,000 بعد میں 25,000 تک لوگوں نے آ کے بیعت کی. دشمنان اہل بیت بھی اپنی سرگرمیاں شروع کی. ابن زیاد کوفہ میں آیا، شاہ کی حالت اس حد تک ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا کہ ابن زیاد رات کی تاریکی میں چہرے پر نقاب ڈال کر آیا تاکہ اہل کوفہ کو دھوکہ دے سکے. اہل کوفہ منتظر تھے کہ امام آئیں گے. جب وہ شہر میں داخل ہوا بہت سونے سلام کہا, السلام علیکم ابا عبداللہ. وہ خاموشی کے ساتھ آیا, دارالعمارہ پہنچ گیا. حاکم دارالعمارہ بھی پریشان ہے, کہتا ہے یا ابا عبداللہ آپ فتنہ نہ کریں, واپس چلے جائے, میں دروازہ نہیں کھولتا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے دروازہ کھولو, میں ابن زیاد ہوں. دروازہ کھولتا ہے. اب صبح ہوتی ہے, بہت بڑی عبرت ہے یہ داستان. لوگوں کو مسجد میں جمع کرتا ہے, خوب دھمکیاں دیتا ہے, شام سے اتنے فوج لائیں گے, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر قبائل کے سرداروں کو اور معاشرے میں مؤثر افراد کو خوب پیسہ دیا اور عوام کے درمیان خوف و ہراس کا ایک فضا قائم کی. عموماً خواص بک جاتے ہیں, یہ مشکل رہے گا جب تک عوام خواص میں تبدیل نہیں ہوتے, شعور بصیرت نہیں آتی ہے, یہ مشکلات رہتے ہیں. خواص کے خریدار, کیونکہ خواص معاشرے میں 5% ہوتے ہیں, 5% کے خریدنا اگر خریدے نہ جا سکے تو دھمکی دینا, جیلوں میں ڈالنا, حانی کو شہید کی, مختار کو جیل میں ڈال دے. اس طرح سے جو خواص نہیں خریدے جا سکتے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا, اور جو خریدے جا سکتے تھے انہیں خرید لیا. اب یہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتے ہیں, دہشت شہر میں پیدا کیا. حضرت مسلم نے حانی کو چھڑانے کے لیے محاصرہ کیا, لیکن آپ کے سامنے ہے عورت آتی ہے, اپنے باپ کو رو رو کر بلاتی ہے, بیوی آتی ہے اپنے شوہر کو گرے وزاری کے ساتھ لے جاتی ہے, بہن آتی ہے بھائی کو, ماں آتی ہے بیٹے کو. انسان کے اطاعت خدا کے راہ میں رکاوٹیں بہت ہیں, ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے. تاریخ اسلام میں اگر عورتوں کی مذمت عورت ہونے کے ناطے سے نہیں ہے, معیار تقویٰ ہے, اور کوئی معیار نہیں ہے. لیکن بات یہ تھی کہ عورتیں اس وقت معاشرتی امور سے جدا تھی, گھروں میں بند تھی, تو مردوں کو جہاد سے راہ حق میں ساتھ دینے سے روکتی تھی, اجتماعی افکار سے بے خبر تھی. تو حالات اس حد تک نازک ہو جاتا ہے جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے بہت کم لوگ رہ گئے تھے, نماز عشاء سے جب حضرت مسلم فارغ ہوئے 30 آدمی آپ کے ساتھ تھے. آپ جا رہے ہیں, شاید آپ مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں تاکہ جانے والوں کو جانے دے. باب کہندے سے جب آگے بڑھے آپ, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. کوفہ کے شہر اس زمانے کے سب سے بڑے شہر ہے تقریباً, جس میں لاکھوں کے تعداد میں جنگجو ہے. اب شہر کی گلیاں, حضرت مسلم اس شہر میں موارد ہے, کہاں جائے, کسی دروازے تک پہنچتے ہیں کوئی مومنہ کھڑی ہے, فرمایا احمد اللہ یا سب پانی چاہے, وہ اندر چلی جاتی ہے, پانی لا کر دیتی ہے. حضرت مسلم پانی تناول فرمانے کے بعد وہیں پہ کھڑے رہتے, تو وہ اندر جا کر کچھ لمحات کے بعد دوبارہ باہر نکلتی ہے. وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے, دیکھا کہ حضرت مسلم کھڑے ہیں, فرمایا یا عبداللہ شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ چلے جائیے. حضرت مسلم خاموش رہے کہ باغیرت انسان کے لیے کتنا ناگوار ہے کہ کسی دروازے پر کھڑے ہیں, دروازے والے کہہ رہے ہیں وہ بھی خاتون کہ آپ کو یہاں نہیں رکنا چاہیے. آخر میں توبہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں کہ آپ میرے دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت مسلم نے فرمایا احمد اللہ اگر آج مجھے جگہ دے گی, اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے نہ میرے کوئی قبیلہ خاندان ہے, تو خدا آپ کو آواز دے گا. پوچھا آپ کون ہیں, فرمائے میں سفیر حسین مستری بنا آتی ہوں.
مومنت تھی, گھبرا گئی, پریشان ہو گئی, حضرت مسلم کو اندر بلا کر لے گئی, مہمان خانے میں رکھا, خاطر خواہ عزت کی, اپنی جان حضرت مسلم پر فدا کرنی تھی, قربان کرنے کی بات کرتی تھی. اب اس مومنہ کا ایک بیٹا ہے, لالچی انسان ہے, دنیا پرس انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد نے حکم کیا تھا کہ مسلم جہاں بھی گیا ہے خبر لانے والے کو 1000 دینار دیا جائے گا. اب وہ اسی لالچ میں حضرت مسلم کی تلاش میں نکلا ہے, دیر سے آیا, دیکھا کہ گھر کی حالت عجیب ہے, والدہ بیدار ہے, کسی کمرے میں جاتی ہے بار بار. پوچھا, والدہ کیا خبر ہے, کوئی خاص خبر ہے؟ ماں شاید جانتی تھی بچے کی حالت کو, مجبور ہونے کے بعد قسمیں کھلا کر فرمایا, ہم خوش قسمت ہیں, سفیر حسین ہمارے گھر خانے میں مہمان, ہمارے قیامت کا انتظام ہو گیا بیٹا, کسی کو نہ بتانا. اس ملعون نے وعدہ تو کیا لیکن صبح سویرے چلا جاتا ہے, محمد ابن اشعث کے بیٹے کو خبر دیتا ہے, خبر دیتا ہے کہ مسلم ہمارے گھر پر. رات پر حضرت مسلم عبادت مصروف ہے, تو آج جب حضرت مسلم کی خدمت میں صبح پہنچتی ہے, دیکھتی ہے کہ آپ نے کھانا بھی تناول نہیں فرمایا, رو رہے, فرمایا مسلم نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, اے مومنہ, میں نے عالم خواب میں اپنے چچا علی امیر المومنین کو دیکھا. فرمایا, مسلم جلدی کرو, جلدی کرو, ہم آپ کے انتظار میں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہادت کے عالم پہنچ چکا ہے, اسی گفتگو میں مصروف تھے, اچانک گھوڑوں کی آواز آئی, دشمن نے دروازے کو توڑا, گھس کر اندر آئے. غیرت بنی ہاشم, غیرت مومن, غیرت خاندان علی نے قبول نہیں کیا کہ ایک مومن کے گھر کی بے حرمتی ہو, ایک مومن کی دولت سرا میں دشمن داخل ہو جائے. غیرت میں آ گئے تو انہیں روکنا چاہا, لیکن حضرت مسلم نکلے, سلام ہو مسلم پر, آپ نے ایک مومن کی بے عزتی کو برداشت نہیں کیا, اس کے گھر میں دشمنوں کے گھس آنے کو برداشت نہیں کیا. لیکن ایک کاش کربلا میں ہوتے, شام غریبان کے وقت سارے خیموں میں آگ لگی, سارے خیموں میں آگ لگی, اطفال حسینی سہرائے کربلا میں پراکندہ ہو گئی. حضرت مسلم نے اسی دروازے کو سپر بنایا, گھر سے باہر نکلے, دشمنی ان کے ساتھ گلی کوچے میں جنگ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں تلوار کے ساتھ جنگ کرنا گلی کوچے میں بہت سخت ہے, دشمن چھتوں پر بھی ہے, پتھر بھی گراتے ہیں, آگ بھی برساتے ہیں, ہر طرف سے حملہور ہے. اتنی جنگ لڑی کہ حضرت مسلم تھک گئے, دشمنوں نے ایک گودال کھولی, اس گودال میں حضرت مسلم گر گئے. بعض روایات کے مطابق جب کافی تھک گئے, آپ کے کسی دیوار سے ٹیک لگایا, محمد ابن اشعث نے کہا, یا مسلم, آپ کو ہم امان دیتے ہیں, آپ کو شہید نہیں کریں گے, حضرت مسلم حسین کے منتظر ہے, حسین کی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, شاید اسی وجہ سے آپ نے امان قبول کیا. کافی خون بہ چکا تھا, آپ جانتے ہیں جس کا خون بہت بہتا ہے پیاسا بھی ہو جاتا ہے, پیاس لگ جاتی ہے, کافی جنگ لڑی ہے, خون بہا ہے, یہی وجہ تھا. جب دارالعمارہ میں پہنچے, آپ کی نگاہ سراہی پر پڑی, فرمایا مجھے پانی دے دے, کسی نے پانی لایا, آپ نے دہانے مبارک کے نزدیک کیا, خون کے قطرات گرے, پانی کو واپس کیا, دوبارہ لایا کیا, دوبارہ خون کے قطرات پانی میں گرے, دوبارہ واپس, تیسرے دفعہ جب پانی پہنچ گیا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو کر اس خون میں گرا. حضرت مسلم نے فرمایا, میری قسمت میں یہ پانی نہیں ہے, اسے واپس کر دو. ہم حضرت مسلم کی خدمت میں عرض کرتے, مولا, آپ کاروان حسینی کے پہلے شہید ہیں, شہدائے کربلا کے پہلے شہید ہیں، کربلا میں شہید ہونے والے سب پیاسے شہید ہو گئے ہیں، آپ کس طرح سے پانی پی سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا۔ ابن زیاد کے پاس پہنچے، سلام نہیں دیا، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، فرمایا مالی امیر الا الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ نے ابن زیاد اور یزید کے معاویہ کے باطل ہونے کے دلائل پیش کیے، آخر میں ابن زیاد حکم دیتا ہے مسلم کو شہید کیا جائے، دار العمار کے اوپر لے گئے۔ حضرت مسلم خدا کی درگاہ میں دعا کرتے، خدایا ہمارا اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہیں ہمیں بلایا، آخر میں ہمیں تنہا کر دیا۔ خدا کی درگاہ میں مناجات کرتے ہیں، آل محمد ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے، یاد خدا میں ہے، دشمن آتا ہے حضرت مسلم کے سر ادھر کو جدا کرتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو کسی شہید کے لیے پیش نہیں آیا، آپ کے جسم ادھر پھینک دیا جاتا ہے، دار العمار کی چھت سے جب نیچے گرتا ہے، ہانی نوروا حضرت مسلم دونوں کے جسم ادھر کے ساتھ پیا کیا گیا۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، شہدائے کربلا کے سر بالائی نیزہ بلند ہو گئے، لیکن حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے جسم ادھر کو رسی باندھا دیا، گلی کو چھوڑے۔
الحمد لله رب العالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.